فرمایا تھا کہ مختصر بیان ہوگا, تو اس مختصر کی شرح کیجیے.
مختصر کا معنی ساری رات کا نہیں ہوگا.
یہ معنی ہے جی, یہ تو پنجاب والا مختصر ہوا. تو دیکھیے اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مختصر کا اعلان کیا گیا تو پھر ایک آدمی بیٹھا اس لیے کہ بھائی مختصر بیان ہوگا, وہ اس وجہ سے بیٹھا. یہ ہمارا بزرگوں کا طریقہ ہے. اب اگر مختصر سے بڑھ گئے جیسے پنجاب کا اسٹائل ہے تو پھر یہ تو طریقہ درست, یہ خیانت ہے, خیانت ہے. تو لہٰذا مختصر کی شرح فرمایا باپ.
گزشتہ دفعہ حضرت کا بیان ہوا تھا تو رات 12 بجے جا کے.
نہیں, یہ مختصر نہیں ہو رہا. آپ مجھے
مجمع سامنے آپ کے اگر یہ حضرات فرمائیں جتنا لمبا تو.
نہیں, آپ پہلے مختصر کی شرح کریں.
مختصر کی شرح یہی ہے کہ صرف آپ کا بیان ہے اور کسی کا نہیں ہے.
نہیں, یہ شرح قبول نہیں ہے. اس میں میرا بیان نہیں, اس میں وقت کا ہے. وقت وقت بتائیے.
جیسے آپ کے خواہش.
نہیں نہیں, جب نہیں نہیں, اچھا یہ فرما رہے ہیں 2-2.5 گھنٹے کا. آپ حضرات اس پر اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں جی, ایک آدمی بھی ہاتھ کھڑا کرے کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اس کو حق آئیے. شرم اس کو حق حاصل ہے کہ میں اتفاق نہیں کرتا. تو ایک آدمی بھی ہاتھ کھڑا کر دے. دیکھیے اس میں آپ کے لیے, اس کے یہ نہیں, اس میں میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ کیسا بے شرم آدمی تھا جس نے ہاتھ کھڑا کیا. یہ ایک علمی مسئلہ ہے, یہ میں آپ کے سامنے تشریف رکھیں. اب آپ, یہ میں آپ کے سامنے, یہ ایسی بات نہیں, ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب اعلان مختصر کیا تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہر ایک کا مختصر الگ ہوتا ہے. ابھی یہ بیان شروع نہیں ہو رہا, بیان اس کے بعد ہوگا. اور مختصر جیسے میرے شیخ نے سنا ہے کہ ایک دفعہ ایک شیخ نے اپنی خانقاہ میں اعلان فرمایا کہ سب لوگ اعتدال سے کھانا کھائیں گے. تو ایک مرید کی شکایت گئی کہ حضرت یہ 15 روٹی کھاتا ہے. کی ہو یا جی, آواز نہیں آ رہی. اچھا مائک پہ تو مسئلہ نہیں آئے گا, کہیں اور بھی آواز جا رہی ہے کیا؟ بس یہ تو پھر چند لوگ ہیں, کوئی آواز چلی جائے گی. اچھا چلو لگا بھی دیتا ہوں. میں نے کہا پہلے آپ سے ذرا کچھ جرگا کر لے. تو اس مرید کی شکایت گئی کہ یہ جو ہے 15 روٹی کھاتا ہے. شیخ نے طلب فرما لیا. شیخ نے فرمایا کہ بھائی جب اعلان کیا گیا تھا سب لوگ اعتدال سے کھائیں گے تو تم 15 روٹی کیوں کھاتے ہو؟ اس نے کہا, اب اس کا جواب سنیے. اس مرید نے کہا, حضرت ہر ایک کا اعتدال الگ ہوتا ہے. شیخ نے فرمایا, وہ کیسے؟ اس نے کہا, حضرت میں تو اپنے گھر میں 21 روٹیاں کھاتا تھا, یہاں تو میں 15 کھا رہا ہوں. تو شیخ نے اس کو خصوصی یاد دی, بھائی تیرا اعتدال 15 روٹی ہے. صحیح نہ جاؤں, کیونکہ دیکھیں یہ علمی مسئلہ ہے. یہ کہ جب ہم پابند ہیں اس بات کے, شریعت و سنت کے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت تشریف لے گئے تھے کراچی میں, جب بیان تھا حضرت نے پوچھا ہے کسی سے, بھائی کتنی دیر بیان ہوگا؟ انہوں نے کہا, حضرت 20 منٹ. اور یہ حق حاصل ہے آپ حضرات کا, یہ حق ہے. اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا, کرسی پر بیٹھ گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مقرر کی طرح, کہ ایک مقرر گیا گجرا والے میں آیا, مان لو میری طرح, اس نے ہوٹل والے سے کہا, ہوٹل میں ٹھہرا تھا, ہوٹل والے سے کہا. دیکھیے ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے, یہ ابھی تمہید ہے ساری, بیان بعد میں ہوگا. جی وہ میں اپنے وقت کا الگ لوں گا, پھر میں بھی تو کچھ پنجاب کا رنگ دکھاؤں نا. تو اس نے ہوٹل والے سے کہا کہ دیکھو میں دیر سے آؤں گا, میری جگہ رکھنا. اب اس کا بیان جب شروع ہوا تو ایک ایک کر کے آدمی اٹھنا شروع ہوئے. مختصر بیان تھا, ایک اٹھا دوسرا اٹھا, آخر میں مؤذن صاحب نے کنجی پکڑائی کہ جب آپ کا بیان ختم ہو جائے مسجد بند کر کے چلے جانا. اب اس کے بعد جناب وہ ہوٹل گیا رات کو, رات کو 1:30-2:30 بجے, سردی کا زمانہ, ہوٹل پہنچا تو آواز لگائی, گل خان. اس نے کہا, کون ہے کون ہے؟ تو اس نے نام لیا کہ پیر طریقت, رہبر شریعت, نوجوانوں کے دل کی دھڑکن, مقرر شولہ بیان, عظیم خطاب, عظیم مقرر, بس جو بھی ہے. اس نے اتنے لمبے, اس نے دوبارہ خراٹا لیا, سو گیا. اب وہ بیچارہ ساری رات وہ سردی میں ٹھٹر کے وہاں بیٹھا رہا. صبح فجر کے قریب وہ اٹھا چوکیدار, تو اس نے چوکیدار سے کہا کہ یار گل خان تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے لیے جگہ رکھے گا, دروازہ کھولے گا, تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اس نے کہا مولوی صاحب ہمیں معاف کر دو, ہم نے تمہارا اکیلے کا وعدہ کیا تھا, تم تو 25 آدمی ساتھ میں لے کر آیا تھا. وہ جو اس نے القابات اور خطاب لگا اس نے کہا اتنے سارے آدمی ساتھ میں آئے ہیں. تو اس لیے یہ ایک علمی مسئلہ ہے, اور ہمارے بزرگوں کو اللہ جزائے خیر دے اس چیز کا خیال کیا. تو حضرت نے 20 منٹ جب بیان کا فرمایا تو ان صاحب نے کہا تو 20 منٹ پہ حضرت نے بریک لگا دی. اب ہم لوگوں کا ہوا کہ تو مضمون اتنا عمدہ چل رہا تھا, تو حضرت سے عرض کیا, حضرت نے فرمایا دیکھو مقرر کے ذمے ہے جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کیا جائے. اب یہ تھوڑی کہ اب مجبور ہے کہ جی مہمان آئے کراچی سے ہم اٹھ کے جائیں گے تو کیا ہوگا, نہیں یہ بالکل ایسا نہیں ہے. لہذا اگر کسی مسجد والے کوئی جگہ والے کسی کو واز کے لیے کہیں کہ جی آپ کا آدھے گھنٹہ بیاض ہوگا تو وہ پابند ہے اس بات کا, میں پابند ہوں اس بات کا کہ مختصر بیان کروں. اب یہ اور بات ہے مختصر کی شرح عجیب و غریب ہے, ہر ایک کا اعتدال الگ ہوتا ہے. میں اپنی اب میں سنیں میں سنیں وہ تو 2.5 گھنٹے ہوتا ہے. رات میرا پنڈ دادن خان میں بیان ہوا 2 گھنٹے کا, اب آپ بتائیے اعتدال. خیر چلو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا چلے اب مختصر کو ہم ہٹا دیتے ہیں, اس کال سے رجوع کر لیتے ہیں, لیکن آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ضروری مفید باتیں اب جو میرے فائدے کے لیے, آپ حضرات کے فائدے کے لیے, ہماری اصلاح اور ہماری تربیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ مضامین مفید عطا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے آئندہ سے اعلان سے احتیاط کیجیے گا, ہے نا, تاکہ جو ہو سکتا ہے ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی نیا آدمی آیا وہ کہے گا چلو یار مختصر بات ہے, تو وہ کیونکہ کوئی ضرورت ہو, انسان بیمار ہو, کوئی انڈا ڈبل روٹی کچھ لانا ہو, کوئی وعدہ کیا ہوا ہو کسی سے, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. بس بس یہ ٹھیک ہے, یہ اب صحیح بتایا. ہاں اب آئے لائن پہ بس آدھا 1.5 گھنٹہ نا, یہ سمجھ میں ایک آ گئی بات کہ جی یہ مناسب اب ٹھیک ہے, اب طبیعت وہ ہو گئی, یہ اعتدال پسند ہی آ گئی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک, اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک ضروری بات, چند متفرق باتیں, کوئی مضمون ذہن میں نہیں ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی آدمی نفل نماز یا اپنی ضرورت کی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے, یاد رکھیے گا نماز میں قیام یعنی کھڑا ہونا یہ فرض ہے, نماز کھڑے ہو کر پڑھنا یہ فرض ہے. اگر کسی آدمی نے بغیر کسی وجہ کے بلا ضرورت اگر بیٹھ کر نماز پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی, یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے. البتہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے, پوری بات نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے کہ کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن یاد رکھیے گا ثواب 50% آف ہو جاتا ہے, یعنی اس کا 50% ثواب کم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, ایک بات. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے, اب ہمارے ہاں جو حضرات فریکوینٹ ٹریولرز ہیں, مستقل اسفار میں سفر کرتے رہتے ہیں, ٹرین میں, بس میں, جہاز میں, تو یہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں. اب اس میں دو خرابیاں, نمبر ایک یہ کہ قبلہ کی ڈائریکشن نہیں ہے, ایک خرابی. قبلہ کا قبلہ رو ہونا ضروری ہے, اور اس زمانے میں آلات سب ایسے موجود ہیں, آپ پوری دنیا میں کہیں بھی جہاز پر سفر کریں جہاز کا عملہ اسٹاف آپ کو خود بتائے گا قبلہ کدھر ہے. کیونکہ میں بھی الحمدللہ ملک سے باہر اسفار ہوتے, اس لیے بات میں اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں, وہ آپ کو خود بتائے گا. نمبر ایک بات قبلہ ڈائریکشن نہیں ہوتی, نمبر دو بات یہ کہ اب یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے، یا اگر ویسے پڑھتا تو کھڑے ہو کے پڑھتا، لہٰذا یہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی. اب اس پر ایک اشکال آتا ہے، ایک سوال آتا ہے. سوال یہ آتا ہے جناب جہاز ہلتا ہے یا ٹرین، ہمارے یہاں کی ٹرین کی خصوصیت ہے یوں بھی ہلتی ہے یوں بھی ہلتی ہے، دو طریقے سے ہلتی ہے. اب وہ ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہوں میں اور وہ ٹرین جھٹکے مار رہی ہے، میں تو گر جاؤں گا. تو یاد رکھیے اس صورت میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اپنی جان کے ساتھ خطرے میں ڈالنا تو اس کے لیے شریعت نے سکھا دیا، سبحان اللہ، سکھا دیا کہ کھڑے ہو کر پڑھو لیکن پکڑ لو، سبحان اللہ، کہ پکڑ کے پڑھ لو لیکن کھڑے ہو کے پڑھو. ایک آدمی اگر ہاتھ پکڑ کر ایسے کھڑا اٹھ نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز بالکل درست ہے اور کمال کہلائے گی، کمال کی کہلائے گی، کوئی اس میں وہ نہیں ہے مسئلہ، ٹھیک ہے نا جناب. اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا، قبلہ ڈائریکشن کا خیال کرے اور بیٹھ کر نماز نہ پڑھے، اگرچہ جہاز ہو، بس ہو، ٹرین ہو، بلکہ قبلہ رو ہو کر کرے اور کھڑے ہو کر پڑھے. اور اگر گرنے کا خطرہ ہے اس کے لیے حل بتا دیا گیا، اللہ تعالی ہمارے علماء اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کے لیے حل بتا دیا. آپ پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، پکڑ کر نماز پڑھ لیں، گرنے کا خطرہ ہو پکڑ لیں تو آپ کی نماز بالکل درست ہے. اب رہی بات نفل نماز میں، جو ایک بات ہے وہ یہ کہ نفل نماز میں رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بہت سیکھنے کی چیز ہے. جیسے بیٹھے نا، اب بیٹھے ایسے بیٹھے، اب ہمارے حضرات جو نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ رکوع ایسے کرتے ہیں، ایسے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. پھر کیا درست طریقہ ہے؟ درست طریقہ یہ کہ ایسے ہی بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے اپنے آگے جھکائے، یعنی یہ جو گھٹنے ہیں گھٹنے کے محاذات میں اپنا پیشانی لے آئے، سر لے آیا، بس اس کا رکوع ہو گیا، ٹھیک ہے نا جناب. یہ آسان کام، کیسے کہ بس گھٹنے کے محاذات میں لے کر آیا، بس یہ، اس کو ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل لغو کام ہے، فضول کام ہے، بس یوں کیا اس کا رکوع ہو گیا، سبحان اللہ. اسی طرح سے بعض لوگ اور کیا کرتے ہیں کہ جب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں کرسی پر، تو اب رکوع تو یوں کیا، سجدے میں ایسے کرتے ہیں، ہاتھوں کو ایسے ہوا میں، یہ بھی کوئی فضول کام ہے، اصل نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ کہ رکوع ایسے کیا، پھر سیدھے ہوئے، پھر سجدے میں تھوڑا سا آگے جھک جائے. یعنی ایک آدمی جس کا عذر ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کرسی پر، وہ بیٹھ سکتا ہے، سجدہ کرنے پر اس کو قدرت نہیں ہے، لہذا اس کا طریقہ ہے کہ رکوع میں تو گھٹنے کے محاذات تک ہو اور سجدے میں تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، بس اس کی نماز درست. اس کو اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بات مکمل ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا تھا مدینہ شریف کا، حرمین شریفین کا، 1997 میں. الحمدللہ یہ فقیر حضرت کے ساتھ تھا، اور وہ جو اس کے جو ملفوظات ہیں وہ چھپ بھی چکے ہیں، اس کا نام ہے فیوز ربانی. الحمدللہ میں اس سفر میں حضرت کی خدمت میں حضرت کے ساتھ تھا. اس کا سب سے آخری ملفوظ ہے، سب سے آخری جو ملفوظ ہے اس کا، اس میں حضرت نے فرمایا کہ ابھی ابھی دل میں ایک بات آئی، میں سوچتا نہیں ہوں، خود بخود دل میں آ جاتا ہے. اور یہ وہ بات جب کوئی عالم ربانی، کوئی عارف باللہ، کوئی ولی کامل جب یہ بات فرمائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو علوم کا القاء ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ وہ شخص متبع شریعت اور متبع سنت ہونا چاہیے، اس کا یہ قول مقبول کہلائے گا. تو کیا فرمایا؟ اور پھر وہ جو بات فرما رہا ہے وہ بات شریعت و سنت کے دائرے میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ جی آج میں نے جو ہے میں جا رہا تھا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، ادھر آ، یہ جو اسرائیل اسلام روئے لے کر آ رہے ہیں سب لے کر آ جا میرے پاس. یہ قسم کی باتیں، جاہلانہ اور شریعت سے تجاوز کر جانا، یہ طریقہ اور یہ قول، اقوال، یہ احوال، یہ افعال مردود ہیں. لہذا وہ علمیت جو شریعت و سنت کے دائرے میں ہو، اب وہ کیا ہوتی ہے حضرت کی بات سے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ایک بات فرمائی کہ جب ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ میرے دل میں عطا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. یہ ہے انسان جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی صحبت کی برکت سے اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت عطا فرماتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے, وہ عاجزی اختیار کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. جوتی پر باتیں ایک صاحب نے کہا کہ یہ بزرگوں کی جوتی, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, ذرا ہضم نہیں ہوتی, ذرا مشکل بات ہے کہ یار یہ لوگ اللہ والوں کی علماء کی جوتی کی اٹھاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ والے علماء کیا, اپنے باپ کی بھی جوتی اٹھاؤ, باپ ہے. لیکن یہ علماء اللہ والوں کی جوتی اٹھانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ گویا پیروں نے یا کسی نے اس کو بنا لیا. یہ وہ سنت ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا لقب تھا صاحب النعلین, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی اٹھانے والے. لہذا ان کا عمل یہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک اٹھا کر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے لگا کر بغل سے لگا کر رکھتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے اس کی وجہ سے ان کا نام ہی صاحب النعلین تھا. لہذا ایک عجیب بات دیکھیے, ایک صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا, میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں, کبھی آپ نے تاریخ میں یا کسی شخص سے ایسے سنا ہو کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے بادشاہ کی, صدر کی, وزراء کی, وزرائے عظام یا وزرائے اعلیٰ کی جوتی اٹھائی ہے؟ کبھی سنا؟ لیکن اتنے لوگ کتابوں میں پڑھا ہوگا, سنا ہوگا یار میں نے فلاں اللہ والے کی جوتی اٹھائی ہے. آخر بادشاہ اور صدر کی جوتی کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ اس بادشاہ کس قابل کیا, اس کی جوتی کیا ہوگی جس بادشاہ کی کوئی قیمت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ قبر میں جب لیٹا ہوا ہے تخت پر کچھ دن کے لیے ہے, لیکن جب وہ تختے پر چڑھ گیا یا قبر میں چلا گیا یا اپنی وزارت سے بادشاہ سے معذور ہو گیا, اب اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہ اللہ والے جو ہیں میرے پیارے دوستوں, ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے یار میں نے فلاں اللہ والے کی جوتی اٹھائی ہے, اور کیا کہتے ہیں الحمدللہ میں نے اتنے بزرگوں کی جوتی اٹھائی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس اللہ والے کی کوئی قیمت ہے, اس قیمت کی وجہ سے اس اللہ والے کی تو کیا شان ہوگی, اس کی جوتی کی یہ شان ہے کہ وہ اس کو اٹھا رہا ہے, اور اس کے جوتی کو اٹھانا اپنا اعزاز سمجھ رہا ہے میرے دوست. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہلوی شجاع آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی, فرمایا جب ہمارا بخاری شریف کا ختم ہوا تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے علماء اکرام, آپ نے آج بخاری شریف ختم کر لی, اگر چاہتے ہو کہ بخاری کی روح مل جائے, بخاری کی حقیقت مل جائے, تو کسی اللہ والے کی جوتیوں میں جا کے پڑ جاؤ, اس کی صحبت میں رہو. اور پھر جوش میں آ کر فرمایا اللہ والوں کی جوتیوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں. یہ ان کی قیمت ہے. اس لیے تو فرمایا کہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہ یہ اللہ والوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ایک ایسے ہی شخص تھا, وہ کسی جالی پیر سے بیعت تھا. اس نے ایک دن اپنے پیر صاحب سے کہا, حضرت جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو غریب آدمی, مرغی بھی نہیں کھلائے گا مجھے, ککڑا نہیں کھلائے گا, ککڑ کو کیسے کریں گے؟ اس نے کہا نہیں حضرت, جو سے ہوگا آپ کے صدقے میں ہوگا. اچھا چل ٹھیک ہے, قبول ہے. حضرت سب مریدوں کی بھی ہوگی؟ ارے تو غریب آدمی, سب مریدوں کی کہاں سے دعوت کرے گا؟ کہا نہیں حضرت, جو ہوگا آپ کے صدقے ہوگا. اچھا وقت مقررہ پر پہنچ گئے, سب وہ جوتیوں اتار کے بیٹھے. کہا حضرت بس ابھی کھانا تھوڑی دیر میں آتا ہے. دسترخوان لگا دیا, تھوڑی دیر میں کھانا آنا شروع ہوا. جناب بڑھیا عمدہ سے عمدہ کھانا. اب سب کھانا کیا, ایک ساتھی نے کہا ارے بھائی बड़ा उमदा खाना. उसने कहा हजरत आपकी जूती का सदका है. पीर साहब ने भी आखिर में तारीफ की. उसने कहा हजरत कुछ नहीं, आपकी जूती का सदका है. अच्छा भाई, कहा देखो कितना मुतवाजे आदमी है. अब सब खाना खा के फारिग हुए, बाहर निकले सबकी जूतियां गायब. कह रहे भाई जूती कहां गई. कहा हजरत यही तो मैं कह रहा था कि आपकी जूती का सदका है, आपकी जूती बेचकर खाना लेकर आया था. तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की इज्जत, उनका इकराम, अल्लाह ने एक शरफ रखा है. तो फरमाया क्या कि मैं सोचता नहीं, खुद ब खुद दिल में आ जाता है, और ये मेरे बुजुर्गों की जूतियों का सदका है. फिर मजमून हजरत ने फरमाया कि आज बैतुल्लाह शरीफ की जो मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिदुल हराम. पहले वो मस्जिद छोटी थी, और उस मस्जिद के आसपास जो पुराने हजरात हैं उन्होंने मकानात भी देखे, मस्जिद नबी के करीबी इर्द गिर्द वो सहाबा की निशानियां भी देखी है. आज तो हम जदीद मकानात देख, जदीद व बिल्डिंग देखते हैं, ऐसी सी बिल्डिंग, फलक बोस बिल्डिंग है. लेकिन मैं सच अर्ज करता हूं, जो लज्जत, जो मजा उन पुराने टूटी फूटी और बोसीदा इमारतों में जो अनवारात थे, जो नूर थे, आज ये 5 स्टार्स और 7 स्टार्स उन होटल्स में भी नहीं है. जो लज्जत उसमें थी, और पहले हाजी जाता था, उमरा करने वाला जाता था, उसकी सारी फिक्र इस बात पर होती थी, काबे शरीफ में बैठा है, काबे शरीफ को तके जा रहा है, तके जा रहा है, तके जा रहा है. उसका पेट नहीं भरता था, देखता था आंखों से आंसू बरसाता था, ये हाजी होता था. मदीने पाक हाजरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरचार, बस मस्जिद नबी में क्या दरो दीवार को देखता है, मदीना शरीफ की एक एक गली को देखता है. हाजी उसको देख रहा है, रोजे मुबारक को देख रहा है, जाली करीब के करीब गया, वह उसके जब्त के बंधन टूट गए, आंखों से आंसू जारी, और ज़ारो कतार आका के सामने अपना अफसाना गम सुना रहा है, अश्क बार आंखों से सलातो सलाम पेश कर रहा है. उसकी दिल की दुनिया अलग, उसके उस आशिक के कल्ब की कैफियत ऐसी, उसकी अश्कबारी और आहोजारी की कैफियत ऐसी, दूसरे हाजी भी रोना शुरू हो जाते. अजीब एक मंजर, इसको मोहब्बत की एक अजीब दास्तान हुआ करती थी. लेकिन हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हमारी एक जरूरत जो कि इस्तेमाल के लिए थी, जिसका नाम मोबाइल है, आज हाजी और उमरे वाला वो ना कुरान पाक की तिलावत करता है, ना काबे शरीफ को देखता है, ना उसके दरो दीवार को मोहब्बत से देखता है, बस मोबाइल लेके यूं करता रहता है. ये मंजर है ना. वो हाजी जब वहां से वापस आता है, कोई कैफियत नहीं होती उसकी, क्योंकि हाजी जब पहले वापस आता था ना, तो जब वो लौट कर आता था तो हर आदमी उसके पास जाता था, भाई एक घूंट जमजम पिला दो. कहता था खत्म, कह एक कतरा ही दे दो बस जमजम. मोहल्ले वाले, गांव वाले, इलाके वाले कहते थे एक कतरा जमजम दे दो बस, और थोड़ी सी खजूर का एक टुकड़ा दे दो, मदीना पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो सरजमीन की जो मट्टी है, बस एक थोड़ी, पूरी खजूर नहीं चाहिए, थोड़ी सा टुकड़ा दे दो बस मुझे. वो मस्त होता था, दीवाना होता था, थोड़ा सा सामान होता था वो लाता था. लेकिन उस हाजी के सामने अगर हज का जमाना जब आता था, या कोई हाजी हज का जिक्र छेड़ दे, काबे शरीफ का जिक्र छेड़ दे, उस हाजी की कैफियत बदल जाती थी, उसकी आंख से आंसू जारी हो जाते थे. ये था वो चीज. अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस अब वो कमियत में लगा हुआ है, पूरा यूं नक्शा लेता है, लेकिन उसका दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत, उस अजमत, वो काबे शरीफ की अजमत, आका सल्लम के वो रोजा मुबारक, वो गुम्बद खजरा, उसकी अजमत से उसका दिल खाली होता है, क्योंकि उसने जो मनाजिर जो है मोबाइल में भरे हैं, दिल में नहीं भरे. लिहाजा वो रोजा मुबारक का नाम सुने, काबे शरीफ का नाम सुने, दिल पर जलजला तारी नहीं होता, क्योंकि वो इसको मोहब्बत नहीं है, वो कैफियत लेकर नहीं आया. क्योंकि मोबाइल में मनाजिर तो आ सकते हैं, कैफियत आ सकती है. ये तो दिल है मेरे प्यारे दोस्तों, कि उन कैफियत को, उस इश्क को मोहब्बत की اور اس انوارات کو یہ تو دل اخذ کرتا ہے لیکن یہ بیچارہ موبائل کمیت کے چکر میں اپنے دل کو اس نے خالی رکھا. تو اب جب وہ توسیع ہوئی تو اس توسیع کے اندر مکانات بھی تھے, ان مکانات میں بیت الخلا بھی تھے. میرے پیر و مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کعبہ شریف کی توسیع ہوئی, مسجد الحرام کی توسیع ہوئی, اس کی ایکسٹینشن کے اندر وہ جو مکانات تھے وہ مکانات کو بھی توڑا گیا. وہ جو بیت الخلا تھے وہ توڑ کر مسجد میں داخل کر لیے گئے. حضرت فرماتے ہیں وہ نجس غلیظ ناپاک خراب زمین کی قیمت وہ ہو گئی کہ اب اسی زمین پر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کا مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ کعبہ شریف سے ملحق ہو گئی, اس کی ایفیلیشن ہو گئی, اب اس کا کعبہ شریف کے ساتھ رابطہ ہو گیا, اس مسجد کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا, لہذا اس خراب زمین کی قیمت بڑھ گئی. حضرت فرماتے تھے اسی طرح سے ہم نالائق ہیں, گنہگار ہیں, کسی اللہ والے سے رابطہ کر لے, کسی اللہ کے خادم سے اللہ کے عاشق کے ساتھ رابطہ اور کنیکشن کر لے, اور اس کی مجالس, اس کی صحبت اختیار کرے, محبت اور خدمت کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں. تو فرمایا اللہ تعالی ہماری نالائقی کا نہ ہٹا دیں گے اور ہمیں بھی لائق بنا دیں گے. یہ اللہ والوں کی قیمت ہے میرے دوست, کہ ہماری نالائقی کا نہ ہٹا دیں گے اور ہمیں بھی لائق بنا دیں گے. لیکن فرماتے تھے اس میں ایک سبق ہے, وہ سبق یہ ہے کہ بیت الخلا کو پہلے توڑا جاتا ہے تب وہ کعبہ شریف کا جز بنتا ہے. اور فرماتے ہیں اگر بیت الخلا کو نہ توڑا جاتا تو بیت الخلا کا بیت الخلا ہی رہتا, بیت اللہ کا جز نہ بنتا. فرماتے اسی طریقے سے کسی اللہ والے کے پاس رہو, اس کی خدمت, اس کی صحبت میں رہو, لیکن اپنی حرام خواہشات کو بھی توڑو. وہ تمنا, وہ خواہش, وہ خوشی جس سے مالک ناراض ہو. ایک عالم سے ہمارے ایک صاحب نے کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے, اس کی شادی ہے, میں تو اپنے ارمان نکالوں گا. عالم نے فرمایا کہ دیکھو ایک بیٹی ہے, تم ایسا نہ کرو, تم شریعت و سنت پہ عمل کرو. ارے مولانا صاحب ایک ہی بیٹی ہے, مجھے اللہ نے بہت دیا ہے, میں اپنے ارمان نکالوں گا. بہت سمجھایا نہیں بات سمجھ میں آئی. آخر میں ان عالم نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا دیکھو ایک ہی بیٹی ہے, اگر دو ہوتی تو ایک میں تم اپنے ارمان نکالتے, ایک میں اللہ کی مان لیتے, اب ایک ہی ہے, یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا, لہذا یا تو تم اپنے بنو گے یا اللہ کے بنو گے, اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. لہذا بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں, انسان کے لیے ایک موڑ ثابت ہوتے ہیں. اس واقعے کو یوں سمجھیے, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار, ہمارے سردار, ہمارے سروں کے تاج, ان کا تذکرہ سبحان اللہ, ان کا مقام. یہ پہلے پہلوان تھے, میرے شیخ نے سنایا یہ پہلے پہلوان تھے, پہلوانی کرتے تھے, شاہی پہلوان. تو ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے تھے, ایک بڈھا آیا لڑکھڑاتا ہوا کانپتا ہوا, اس نے آ کر ان کو چیلنج کیا, للکارا. اور کشتی اور ریسلنگ کا اصول یہ ہے کہ جب للکارے تو اس کا چیلنج قبول کرنا ہوتا ہے, اگر قبول نہ کرے تو گویا کہ یہ ہار گیا. اب اس نے جو چیلنج للکارا تو ماننا پڑی, اب دربار میں سناٹا چھا گیا, کہاں جنید بغدادی جیسا پہلوان اور جناب صحت مند قوت والا, اور کہاں بڈھا جو لڑکھڑا ہوتا ہوا بےچارا آ رہا ہے. چیلنج قبول کیا, اب بڑی شہرت ہو گئی, وقت طے ہو گیا, تاریخ طے ہو گئی, وقت طے ہو گیا, بڑی شہرت کے صاحب ایک بڈھے نے جنید بغدادی جیسے پہلوان کو للکارا ہے, تو عام پہلوانی سے زیادہ مجمع. کیا عام کشتی جو ہوتی تھی اس سے زیادہ مجمع. اب پہلوانوں کا اصول ہے نا کہ پہلے پہلے جو ہے وہ ذرا گلے ملتے ہیں. تو جب گلے ملے تو اس بڈھے نے, میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بڈھے نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے کان میں کہا کہ دیکھو میں سید ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں, میرے گھر میں بہت دنوں سے فاقے ہو رہے ہیں, اگر آج تم ہار جاؤ تو ایک آقا کی اولاد کے گھر میں چولہا جل جائے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں بس یہ وہ محبت کا ایک موقع تھا, وقت تھا. حضرت جنید بغدادی کوئی جواب نہیں دیا, کشتی ہوئی, یہ ہوا, یہ دکھا, وہ دکھا, آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ جنید بغدادی گر گئے, وہ بڈھا بیٹھا اور بڈھا جیت گیا. حضرت فرماتے کہ اسی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور خواب میں فرمایا کہ جنید تو نے میری محبت میں عزت کی بازی ہاری ہے, میری محبت میں اپنی عزت کو داو پہ لگایا اور عزت کی بازی ہاری ہے, میں تیرا ڈنکا عالم میں پٹوا دوں گا. لہذا میرے پیارے دوستو, آج ہماری تاریخ, ہماری مجلسیں, ہماری کتابیں, ہمارے دل اس بات پر گواہ ہیں, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے, کوئی ساری دنیا مل کر اگر ان کی برائی کرے اور ہجو کہے اور کچھ بھی کہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان, آپ کے اس ادنا غلام حضرت جنید بغدادی کی وہ عزت ہے, وہ عزت ہے کہ سورج کے نکلنا سامنے ہو ہم اس کا انکار کریں گے لیکن حضرت جنید بغدادی کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ, یہ وہ موڑ تھا کہ جس موڑ پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وہ فیصلہ تھا, دنیا کی عزت کو داؤ پہ لگایا, اللہ تعالی نے دونوں جہان کی قیامت تک کی عزت عطا فرما دی. اس لیے میرے پیارے دوستو, کتنے ایسے مواقع آتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر, ہماری زندگیوں کے اندر کتنے ایسے مواقع آتے ہیں. میرے شیخ کا شعر یاد آیا اور مجھے یہ شعر اتنا پسند ہے کہ میں نے اپنے اس کو لیٹر پیڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے, اس شعر کو مجھ کو یہ شعر اتنا پسند ہے کہ لیٹر پیڈ میں وہ شعر لکھوایا. کیا خبر تھی کہ خوبہا ہیں آپ, خوبہا کہتے ہیں خون کی قیمت, کسی کو قتل کرے تو اس کی قیمت دینی ہوتی ہے. کیا خبر تھی کہ خوبہا ہیں آپ, ہائے لمحات غفلت دل کے, کہ جس وقت ہم گناہ کر رہے ہیں ہم غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں, یہی وہ لمحہ تھا, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مان لیتے تو کیا پتا ہمارا کام جنید بغدادی جیسا ہو جاتا. لیکن ہم نے اس وقت اپنے نفس کی حرام لذت کی خاطر سے عورت کو دیکھا, حسینوں کو دیکھا, اپنی بیوی پر غصہ کیا, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی, وہ ادب اکرام, گناہ سے بچنے کا ایک موقع آیا تھا, ایک وقت آیا تھا کہ جب اس وقت اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتے, لیکن اللہ رب العزت ہمیں عزت عطا فرما دیتا. یہ ہماری زندگیوں میں ایسے موڑ آتے رہتے ہیں, وہی موقع ہوتا ہے. اس لیے اب وہ موڑ کیسے آئیں گے ہمیں نہیں پتا, اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت سے اتنا اللہ تعالی کی محبت کا درد لے لو, اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد لے لو کہ ہم اپنی زندگی کی ہر لمحے کو, ہر سانس کو اپنے مالک اور مولا پر فدا اور قربان کریں. دیکھو یہ ہمارے تبلیغی بھائی محنت کرتے ہیں, کیسے جوڑ جوڑ کے لے کر آتے ہیں. آج بیچارے ان کا بدھ کا دن گشت کا دن تھا, ان کے بیان کا وقت تھا, صرف اس نسبت سے کہ چلو بھائی ایک بزرگوں کا خادم ہے, ایک دین کا خادم ہے, ان حضرات نے یہ قربانی دی اپنا وقت, کہ حالانکہ ان کا وقت طے تھا, لیکن اصل بات کیا, ان کی نظر کس بات پر تھی؟ انہوں نے کہا ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں, تبلیغ بھی دین کا کام ہے, اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا کر اللہ سے جوڑ رہا ہے یہ بھی دین کا کام ہے. ایک آدمی آئے گا بنے گا, وہ تبلیغ میں جائے گا, تبلیغ والا بنے گا, وہ مدرسوں میں اپنی اولادوں کو بھیجے گا, وہ خانقاہوں سے اپنا تعلق کرے گا, یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا, کہ اپنی اصلاح کے لیے خانقاہ سے رابطہ کرے گا, مسائل پوچھنے ہوں گے علماء کے پاس جائے گا, کہے گا چلو اللہ نے مجھے مال دیا, موقع دیا, میرے چار بچے ہیں, ایک کو انجینئر ڈاکٹر بنا دیا, ایک کو عالم بنا دو. سبحان اللہ, ان کی فکر کرے گا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے یہ کر لے اللہ ان سے, چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے ہو, مدرسے کے ذریعے سے ہو, خانقاہ کے ذریعے سے ہو, کہ قرآن پاک پڑھانے کے ذریعے سے ہو, مسجد کی خدمت ہو, یہ دین کے شعبے ہیں میرے دوستو. لیکن اس کے دل میں درد پیدا ہو جائے گا, پھر اپنی مال وہ یہ اعلان کرتا ہے نا کہ ہماری زندگیوں میں پورا دین آ جائے, پھر وہ سیکھے گا سنت پر عمل کیسے کرنا ہے, اپنی شادی کو سنت کے مطابق کرنا ہے, اپنی فوتگی کو شریعت و سنت کے مطابق کرنا ہے, تجارت شریعت و سنت کے مطابق کرنی ہے, ماں باپ کے ساتھ معاملہ شریعت و سنت کے مطابق کرنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ شریعت و سنت کے, جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا, ایسا کام کرنا ہے. اگر کسی نے برا کہا, مجھے اپنے اخلاق کو قائم رکھنا ہے, اگر میرے بھائی نے مجھے کچھ کہا, چلو کوئی بات نہیں, بےچارہ غصے میں آ گیا ہوگا, چلو کوئی بات نہیں, معاف کیا, درگزر کیا. یہ چیزیں ہیں میرے پیارے دوستو جس سے انسان شیر و شکر ہوتا ہے. اس لیے گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے, دل ٹوٹا, دل ٹوٹا, اب اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کسی اللہ والے سے رابطہ کر لے, اپنے اخلاق کی اصلاح کرائے, کہ ایسا نہ ہو کہ میں تقریر کروں, میں بیان کروں, میں مال خرچ کروں, اللہ کے راستے میں حج اور عمرہ کروں, تبلیغ میں چار مہینے کے لیے جاؤں اور میں اپنے کو باکمال سمجھوں, کہ دیکھو میرا بیان کیسا, میں نے دیکھو یہ کام کیا. نہیں, یہ اخلاق ضروری ہے کہ ہمارے اندر توازو پیدا ہو, کہ اللہ ہم نے کیا کیا. آپ کی عظمت آپ تصور کریں, ہم اپنی عبادت سے, اپنی محنت سے, اپنے دین کے کام سے اللہ تعالی کی عظمت کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں. میرے مرشد نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا, وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے وہ میرے دوستو, لیکن ایک مثال سمجھایا, ایک بادشاہ نے اعلان کیا میں شاہی محل بنا رہا ہوں, جو چاہے اس میں حصہ لگا سکتا ہے. اب ایک غریب آدمی سوچا اچھا موقع اچھا ہے, اس کا جھوپڑا تھا, ایک ٹوٹا موٹا ڈنڈا اس کے جھوپڑے میں لگا ہوا تھا, اس نے وہ ڈنڈا کھینچا اور کندھے پہ لاد کر چلا, بادشاہ کے پاس پہنچا, بادشاہ سلامت, آپ کے شاہی محل کو میرا یہ ڈنڈا زینت بخشے گا, اور وہ ڈنڈا پیش کیا, ٹوٹا پھوٹا, دیمک لگی ہوئی, ٹیڑا میڑا, بادشاہ کا کرم دیکھیے, اس نے کہا ماشاء اللہ, جزاک اللہ, لاؤ بھائی یہ تم لے لو. اب اگر وہ آدمی کہتا پھر دیکھو میرا ڈنڈا اتنا قیمتی تھا کہ بادشاہ نے رکھ لیا, تو اس کا یہ کہنا بے وقوفی اور حماقت ہے, بلکہ کہا یہ جائے گا بادشاہ کا کرم دیکھو, بادشاہ کا حلم دیکھو, بادشاہ کی برداشت دیکھو, بادشاہ کے اخلاق کریمانہ دیکھو, کہ اس کا ٹوٹا پھوٹا ڈنڈا بھی رکھ لیا, جو اس قابل تھا کہ اٹھا کے پھینک دیا جاتا, لیکن اس بادشاہ کا کرم دیکھو کہ اس ٹوٹے پھوٹے ڈنڈے کو بھی اس نے قبول کر لیا. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ دین کے یہ کسی شعبے کے ذریعے سے نیک کام, سنت پر عمل, مال خرچ کرنا, کوئی بھی نیک کام کی توفیق عطا فرمائے, تو یہ نہیں کہ جی میں نے بڑا کمال کیا, یہ تو اللہ کا کرم ہے, ورنہ واللہ ہم لوگ تو اس قابل تھے, ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرماتا تو ہم لوگ اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے گھر میں ہمیں نہ گھسنے دیتے, ہماری نماز ایسی ہے میرے دوستو, ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے, ہماری نماز ایسی کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم دوبارہ مسجد میں آ سکے, کہ ہم نے تجھے موقع دیا تھا, تو نے کیسی نماز پڑھی, کیسی ہے تیری نماز. لیکن میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے, اس کا کتنا احسان ہے, اور جبکہ ہمارے قلب اور ہماری طبیعت ایسی ہے ہم تو چاہتے نہیں ہیں, اگرچہ ہم نے صورت بایزید جیسی بنائی ہے, لیکن ہم اپنے قلب کی کیفیات جانتے, ہم لوگ کیا ہیں, ہم تو چاہتے نہیں ہیں, لیکن اللہ کا احسان ہے کہ گویا کہ اپنی محبت سے ہمارے کان پکڑ کر ہمیں اپنے گھر میں لے آتے ہیں, ہمیں نیک کام کی توفیق دیتے ہیں, ہمارے دل میں ڈالتے ہیں, مال خرچ کر ہمارے دل میں ڈالتے ہیں, چل بیان کر ہمارے دل میں ڈالتے ہیں, چل علم سیکھ ہمارے دل میں جاتے ہیں, جا مسئلہ پوچھ ہمارے دل میں ڈالتے ہیں, جا اجتماع ہو رہا ہے جا شرکت کر ہمارے دل میں ڈالتے, تو ان حضرات کے ساتھ ساتھ بیٹھ گش میں شریک ہو, یہ تو وہ کان پکڑ کے ہمیں لاتے ہیں بھائی. اس لیے یہ نہ کہے, میں یہ نہ کہوں کہ میں کہاں سے آیا, آپ یہ نہ کہیں کہ میں آ کر بیٹھا, نہیں, یہ شعر پڑھیں گے ہم لوگ, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, اور سمجھتا لاکھ اسرار محبت, نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی محبت کا، اپنے اللہ عنایتوں کا، ہماری اپنی مغفرت کا اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور یہ ہماری زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ بنا دے، یہ موڑ بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو ہماری گاڑی نافرمانی کی طرف، گناہوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہی ہے، اللہ اس کو اپنے کرم سے موڑ کر اپنی محبت کے رستے میں قبول فرما کر اپنی محبت اور خوشی کے راستے میں اس کو لے آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی
دعا کے بعد کرنے جائیں گے آپ حضرات کے لیے ساتھ میں اکرام کا بندوبست کیا ہے.
سبحان اللہ، لو جی یہ تو پہلے بتانا چاہیے تھا. ہاں جی پہلے بتاتے تو ہم تو روٹی کرا کھا کے آتے.
اور یہ دوسرا ایک پرچی آئی ہے اعلان کی، یہ ہمارے شہر گزرنے والا میں 33 سال سے ایک متفقہ کانفرنس ہوتی ہے جس میں مسلک علماء دیوبند، مسلک ہے بریلی کے تمام علماء کرام شرکت کرتے ہیں. کیا جی؟
ہاں وہ تو کوئی پوچھنے کی بات
چوک پر ہو گیا
ابھی تو پوچھنے کی گل ہے جی.
سالانہ
جلدی لاؤ جلدی لاؤ
کانفرنس جس میں مولانا مفتی عمر حیدری صاحب جو میرا خیال ہے 2 ماہ پہلے تھا 2-3 ماہ پہلے یہاں ارشاد فرما کے گئے ہیں یہ غالب شام کے وقت، وہ اور مولانا مولانا قادری اور بہت سے علماء خطبہ اور نام خان حضرات تشریف جا رہے ہیں، صبح اکرام تشریف جا رہے ہیں. تو کل اور پرسوں جمعرات کے دن پر جمعے کے دن عشاء کے بعد یہ کانفرنس ہوتی ہے 2 دن، تو اب آپ اس میں شرکت فرمائیں.
بس الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله تعالى اپنے کرم کے سبقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے سبقے میں ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے سبقے میں ہماری زندگیوں کو اپنی محبت کی طرف موڑ دیجئے، اپنے تعلق ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اے کریم مالک اپنے کرم کے سبقے میں ہم سب کو یا اللہ اللہ والا بنا دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے سبقے میں خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا آبرو، ہمارے گھر والے اولاد، یا اللہ آپ سب کے اپنے کرم سب کو خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اہل مرض کو اہل شفا بنا، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے. اور یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما. بہت سارے دوستوں نے اولاد نرینہ کی دعا کی فرمائش کی ہے، یا اللہ اپنے کرم سے جو اولاد نرینہ سے محروم ان کو نیک صالح اولاد نرینہ بھی عطا فرما، اور ہم سب کو اور ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم میں سے جس کو جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، یا اللہ اس مشکل اور پریشانی کو اپنے کرم کے صدقے میں دور فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا دیجئے، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجئے. یا اللہ علم عطا فرما دیجئے، علم صحیح عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، درد دل عطا فرما، اپنی محبت کا غم عطا فرما، فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. جو دعائیں مانگی ان کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو نہ مانگ سکے, مانگنے کا ڈھنگ سے لیکا نہیں آتا, کمزور ہے, یا اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما, ہمارے اس قصور کو معاف فرما, اور ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری ہدایت کا, سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے. اور اے اللہ ہماری دینی ترقی کا, سارے عالم کی دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.